بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 20 مارچ 2009 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں پاکستانی سیاست میں صبح امید کا طلوع کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الزمر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وقال عز وجل كما ورد في سورة الحجر ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون. وقال جل وعلا كما ورد في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا نقيم قدام الخلافه على منهاج النبوه في باكستان اولا وفي كل العالم اخرا. آمین یا رب العالمین. علامہ اقبال کا ایک بہت مشہور شعر ہے، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی. ان کی مراد تو یہ ہے کہ اصل میں کبھی وہ بحیثیت فلسفی غور و فکر کرتے تھے تو حرف پیچا پیچ اس کی الجھنیں ہیں، اس کے عقدے ہیں، اس کے اندر وہ اپنے آپ کو گویا کہ بہت ہی مشغول پاتے تھے بلکہ گم پاتے تھے. اور کبھی وہ اگر گفتگو کر رہے ہوتے تھے روحانی انداز میں اور وحی کی روشنی میں تو ان کو ایک خاص کیف اور سرور حاصل ہوتا تھا، اور ان کی شاعری میں اسی الہامی انداز کا غلبہ ہے. میں نے یہ شعر اس لیے پڑھا ہے کہ میری زندگی میں 14 برس کی عمر سے لے کے آج تک امید و بیم اور خوف و رجا، اس کا دور آتا رہا. میں ہائی اسکول کے آخری 2 سالوں کے دوران، یعنی اپنی عمر کے 14ویں 15ویں سال میں بھی ایکٹیو ورکر تھا. پاکستان تحریک کا، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا میں حصار ضلع کا جنرل سیکرٹری تھا، اور ہمارے سامنے جو بات تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان بنے گا تو اس میں اسلام نافذ ہو. اس دن سے میں پاکستان اور اسلام کو لازم و ملزوم سمجھتا رہا. بہرحال امیدیں تھیں، دعائیں تھیں، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی تھی کہ ہمیں پاکستان عطا کر دے. اللہ نے کر دیا. اس کے بعد کے چند سال بھی خاصی امیدیں برقرار رہی. چنانچہ مولانا مودودی کھڑے ہوئے 1948 میں مطالبہ دستور اسلامی لے کر، جس کے نتیجے میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی. ایک عظیم معاملہ اس 20ویں صدی کے وسط میں، جبکہ پوری دنیا میں سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا تھا، اللہ کی حاکمیت کا اقرار جو ہے یہ بالکل ہی انہونی سی بات تھی، لیکن ہوئی. پھر یہ کہ جب اعتراضات ہوئے کہ کس کا اسلام نافذ کرو گے، شیعہ کا یا سنی کا یا دیوبندی کا، بریلوی کا، اہل حدیث کا، جماعت اسلامی کا، کس کا، تو تمام جو ہمارے مسالک ہیں جتنے فرقے شمار ہوتے ہیں، اگر ان کو فرقہ میں نہیں مانتا، وہ مسلک ہے، تمام مسلکوں کی ٹاپ کی قیادت میں جمع ہو کر 31 علماء کے دستخطوں سے 22 نکات انہوں نے متفق علیہ دے دیے کہ بناؤ دستور، ہم متفق ہیں، ہمارے ذمہ مت ڈالو کہ ہمارا اختلاف جو ہے وہ اس راستے میں رکاوٹ ہے. پھر یہ کہ 1956 میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا دستور بن گیا جس میں اسلامی شکیں جو ہیں بہت مضبوط تھیں. یہ زمانہ جو ہے امیدوں کا عہد زرعی ہے. اس زمانے میں خاص طور پر جو جماعت اسلامی کے حلقے تھے ان کے اندر جو کیفیت پائی جاتی تھی اس کا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. جو رجائیت تھی، جو امید تھی، یہ نعیم صدیقی صاحب جو تحریک اسلامی کے یوں سمجھیے کہ حلقہ ادب کے ان کے اہم ترین انسان تھے، انہوں نے ایک نظم لکھی، ایک دنیا نو کی سرحد پر آ رکا آج کاروان وجود. آج ایک نئی دنیا طلوع ہو رہی، اور اسی میں الفاظ بھی تھے کہ بول شہر نظام اسلامی، کیا تیرے ستھ و بام کہتے ہیں، تیرے در پر کھڑے تیرے والی آج تجھ کو سلام کہتے ہیں. یہ گویا کہ بہت ہی پر امید دور تھا. اس کے بعد کیا ہوا، 1958 کا فوجی انقلاب آیا، دستور بھی ختم، دستور بھی ختم، فوجی حکومت. یہ دور پھر بدترین مایوسی کا دور ہے. وہی نعیم صدیقی صاحب اس دور میں کہتے ہیں، اے آندھیو سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہم اس ملک مملکت خدادات پاکستان میں، تو ہم نے بہت سی امیدیں وابستہ رکھی ہوئی، تو اے آندھیو سنبھل کے چلو اس دیار میں. یہ جو آندھی آئی، اور اس وقت کے ایک اور نوجوان آدمی تھے، بعد میں تو بہرحال کچھ متنازع، بہت سے اعتبارات سے متنازع شخص بن گئے، کہ اس زمانے میں وہ بڑے اچھے کارکن تھے، بہت عمدہ خطیب تھے، بڑے اچھے شاعر تھے، جماعت کے بڑے اہم کارکن تھے، کوثر دیادی صاحب. تو تلخی کی انتہا آپ کو ان کے شعر سے نظر آئے گی کہ اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آ نہیں رہا ہے. یعنی اس لیے کہ ہم وطن پرست نہیں تھے، ہم تو اسلام پرست تھے. ہم نے وطن مانگا تھا اسلام کے لیے، اگر اسلام یہاں نہیں آتا تو. بہرحال خاکم مدہن دو الفاظ تو اصل میں شاعری جو ہے اس میں جب تک مبالغہ آرائی نہ ہو تو اس میں تاثیر نہیں ہوتی. مبالغہ ہے کہ اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے. اس کے بعد 1977 میں جا کر یوں سمجھیے تقریباً 20 برس بعد، 1977 کی نام نہاد تحریک نظام مصطفیٰ، تحریک مصطفیٰ چلی تو لوگوں میں بہت جوش و خروش تھا اور بڑی امیدیں تھیں، لیکن میں پر امید نہیں تھا. میں سمجھتا تھا، اور وہی بات صحیح ثابت ہوئی، کہ یہ خالص سیاسی تحریک ہے، یہ اینٹی بھٹو موومنٹ ہے. نظام مصطفیٰ کا صرف عنوان دے دیا گیا ہے، عوامی سپورٹ حاصل کر دیا. البتہ اس کے بعد جو ضیاء الحق صاحب نے مارشل لا لگایا، اس میں میں نے بھی تھوڑے سے عرصے کے لیے دھوکہ کھایا، امید ہو گئی تھی. جس طرح سے انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا، اسلامی نظام کے لیے انہوں نے اپنی ساری مارشل لا کے لیے، اس کی حکومت کے لیے جواز پیدا کیا اسی سے، اور نظام مصطفیٰ نے جو ہیٹ کریٹ کی تھی، جو سٹیم کریٹ کی تھی، اس کو وہ لے گئے، ہائی جیک کر کے لے گئے. لیکن اس کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں، ان کے ذریعے سے بھی کوئی امید نہیں. پھر مایوسی کا دل. اس کے بعد 1985 میں خود مجھے ایک خیال آیا کہ تاریخ بنی اسرائیل کا یہ ایک اہم باب ہے کہ جب بنی اسرائیل جو ہے مصر کی غلامی سے نکل کر آ گئے سہرائے تیہ کے اندر، سہرائے سینا کے اندر، پھر ان کو جنگ کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کورا جواب دے دیا. اللہ نے 40 سال کی سزا مسلط کر دی کہ تم نے یہ مجرمی جو دکھائی ہے، اب 40 سال تک اسی صحرا کے اندر بھٹکتے پھرو گے، اگر تم اس وقت ہمت کرتے تو ہم یہ ارض مقدس میں دے دیتے، ابھی دے دیتے. لیکن اس کے بعد وہ 40 سال کے صحرا نوردی کے دوران جو ایک نئی نسل پیدا ہوئی صحرا میں، وہ جو لوگ غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اس عرصے کے دوران فوت ہو گئے، اور وہ پوری قوم جو ہے ختم ہو گئی، نئی نسل اٹھی. تو فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے جگہ مانی، یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی، پھر انہوں نے جنگ کی. تو میں نے سوچا کہ پاکستان 20-40 سال جو ہے وہ سہرائے تیہ کے اندر بھٹکتا رہا ہے، شاید کیا اللہ تعالیٰ اس کی قسمت بدل دے. تو بڑی پر امید کیفیت میں نے اپنی کتاب لکھی استحکام پاکستان، جس میں یہ بھی ثابت کیا کہ پاکستان کا قیام ایک معجزہ تھا، تو یہ بھی ثابت کیا کہ اس کا بقا اور اس کا استحکام بھی صرف اور صرف اور صرف اسلام سے وابستہ ہے، اور وہ یہاں ایک انقلابی جدوجہد کے ذریعے سے آئے گا، اور امید ہے کہ آئے گا. اس میں بھی میں نے اپنا پورا جو ہے فلسفہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بر عظیم پاک و ہند کو منتخب کر لیا ہے، اس لیے کہ 1000 سال تک سارے مجدد عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی، سارے مجدد ہندوستان میں، کیوں؟ کوئی حکمت الہی ہے نا، ایسی تو نہیں، جیسے کہتے ہیں کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی حکیم ذات کی کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو اللہ تو حکیم مطلق ہے۔ پھر یہ کہ تحریک خلافت چلی تو ہندوستان میں، آزادی کی تحریک میں نام اسلام کا لیا تو صرف ہندوستان میں، تحریک پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پھر پاکستان رمضان مبارک کے 27ویں شب میں نازل ہوا، تو یہ بھی ایک امید کی چیزیں تھیں جن کے حوالے سے میں اپنی اس امید کو دوبارہ جو ہے اثر نو قائم کر سکا۔ لیکن اس کے بعد مایوسی طاری ہوئی، اس کے بعد بھی کوئی صورت بنتی نظر نہیں آئی۔ اس کے 12 برس کے بعد پاکستان میں عجیب واقعہ ہوا، یہ شریف فیملی کو اقتدار حاصل ہوا، 2/3 میجورٹی، نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے پنجاب کے، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، 3 صوبوں سے بڑا صوبہ ہے۔ پھر یہ کہ ایک مذہبی گھرانہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، نماز روزے کا انتہا اہتمام تھا، تو امید ہوئی کہ شاید ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ کرا دے۔ اتنی بڑی اکثریت، یہ تو جو 1946 میں مسلم لیگ کو مینڈیٹ ملا تھا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ لمبا واقعہ ہے، کس طرح 3 مرتبہ مجھ سے ان حضرات نے وعدے کیے، 2 مرتبہ میرے پاس خود تشریف لایا، لگ میری کوئی حیثیت نہیں تھی، میاں محمد شریف، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف وعدے کیے، دستور میں ترمیم کر دیں گے تاکہ وہ رکاوٹیں جو یہاں پر اسلامی شریعت کے نفاذ میں حائل ہیں ان کو ختم کر دیں، سود ختم کر دیں، یہ وعدے 2 مرتبہ تو میرے پاس تھا۔ پھر 1 مرتبہ میں گیا وزیر اعظم کے پاس، اپنا باقاعدہ ایک وفد لے کر تنظیم اسلامی کا، جو پرائم منسٹر ہاؤس میں، وہاں پھر وعدے کیے۔ لیکن بہت جلد محسوس ہوا کہ نہ مصطفیٰ میں رضا شاہ میں نمود اس کی، کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی کچھ نہیں، بلکہ وہ سود کی حرمت کا معاملہ جو سپریم کورٹ تک میں طے پا گیا تھا، اسے واپس لوٹا کر فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر دوبارہ لوٹا دیا گیا، ریویو پٹیشن کی حیثیت سے، گویا کہ کولڈ اسٹور میں ڈال دیا گیا، بجائے سود کو ختم کرنے کے اس کے دوام کا اہتمام کر دیا۔ اس کے بعد آیا دور 1999 کا، کاؤنٹر کو جسے کہا تھا جنرل مشرف نے، اس کے بعد جو دور آیا ہے، اس کے بعد تو مایوسی کے اتھا گہرائیوں میں مسلسل انسان ڈوبتا چلا گیا۔ نام نہاد روشن خیالی کے نام پر دین و مذہب اور شاعر اسلامی کا استہزاء، استخفاف، مادر پدر آزاد آوارہ خیالی اس کے ذریعے سے، اتاترک کا نام لے کر جو پورے عالم اسلام میں بدترین سیکولرزم قائم کرنے والا شخص اور مذہب کی جڑیں اکھاڑنے والا ترکی سے، پھر یہ کہ اسمبلیوں میں بیک جنبش قلم 33% خواتین کی نمائندگی، انا للہ وانا الیہ، جو کہیں نہیں دنیا میں، جمہوریت کی بہت بڑی مثال امریکہ وہاں تو نہیں ہے، ہمارے قریب میں بہت بڑی مثال بھارت وہاں تو نہیں ہے، ہاں عورتیں بھی الیکشن لڑتی ہیں، آتی ہیں جنرل الیکشن کے اندر، ہمارے ہاں بھی آتی رہی، بے نظیر آتی رہی، عابدہ حسین آتی رہی، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر یونین کاؤنسل سے لے کر سینٹ تک ہر سطح پر 33% خواتین، ایک دم اس قوم کے اندر سوئی سمجھیے کہ اسلامی تہذیب کی جڑیں اکھیڑنے کا کام کیا گیا۔ اور اس سے بھی زیادہ مایوس کن بات یہ تھی کہ علماء کرام اور تمام دینی جماعتیں خاموش رہی، کوئی احتجاج نہیں۔ یہ سوشل انجینئرنگ کا پروگرام یونائٹیڈ نیشنز آرگنائزیشن کے تحت طے ہوا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جس کو نافذ کرنے کے لیے این جی اوز جن کو اربوں ڈالر دیے جاتے ہیں، کہ مسلمان تہذیب کے جو آثار ہیں یہاں عالم اسلام کے اندر ان کو بھی جڑ سو کر دیا جائے، اور وہ ہمارے ہی جیسے ہو جائیں جیسے ہم ہیں، ہماری تہذیب کو اختیار کریں۔ اس دور کے بارے میں اپنے ذاتی احساسات آپ کو بتا رہا ہوں، کہ اڑتے اڑتے دور افق پر آس کا پنچھی ڈوب گیا نا امیدی. چار سال جب گزر گئے اور یہ عمل چل رہا تھا اور قوم پر بے حصے کاری تھی, دینی جماعتیں بھی اور جو بھی تھی وہ انتخابات الیکشن پاور پالیٹکس اس کے سوا کوئی فکر نہیں تھی. تو اڑتے اڑتے دور افق پر آس کا پنچھی ڈوب گیا, روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی. وہ رونا چاہے ظاہر نہیں تھا, دل کا رونا تو تھا, خیال ہوتا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے. یہ علامہ اقبال نے دو خواب دیکھے تھے. ایک خواب تو آپ سوچئے چند سالوں میں پورا ہو گیا, پاکستان بن گیا, 1930 کا دیکھا ہوا خواب. یہ پیشن گوئی تھی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. دوسرا خواب جو تھا, اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے سے وہ بدنما داغ اور دھبے دھو دیں جو دور ملوکیت میں عرب امپیریلزم کے دور میں پڑ گئے تھے. گویا کہ اس سے پہلے کا نظام, نظام خلافت راشدہ جدید عہد کے تقاضوں کے مطابق اور انسانوں کی حریت و اخوت و مساوات کا وہ نظام جو اللہ نے دیا, اپنے رسول کے ذریعے دیا, جسے قائم کیا, ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم اس کی ایک مثال دنیا کے سامنے اثر نو لے آئیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے اس وقت 29 فروری 2004 کو تقریر کی, کیا پاکستان کے خاتمے کی اونچی گنتی شروع ہو چکی. میری مایوسی کی انتہا تھی. میں اصل میں تسنوں کا بالکل قائل نہیں ہوں, جو میری قلبی کیفیت ہوتی ہے میں بیان کرتا ہوں, اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے اس میں تسلیم کر لیتا ہوں. لہذا جو میری کیفیت تھی مایوسی کی انتہا تھی کہ اب پاکستان ختم ہو جائے گا. اس کے تین اسباب تھے. پہلا سبب یہ تھا کہ نظریہ پاکستان سے ٹوٹل انحراف ہو چکا ہے. یہ ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ تھی, یہ کوئی کسی نسلی رسمیت پر, کسی لسانی رسمیت پر, کسی وطنی قومیت کے اصول پر تو وجود میں نہیں آیا تھا. ملک آئیڈیالوجی تھی اس کی, وہ آئیڈیولوجیکلی اٹس اے فیلڈ اسٹیٹ. اب یہ ناکام ریاست ہو چکی. نمبر دو یہ کہ ہم تو سیاسی طور پر بھی نابالغ ثابت ہوئے ہیں. یعنی یہ کہ اسلام اگر نہیں آیا تو کم سے کم اور دنیا میں دوسرے ممالک کی طرح جیسے نظام چلتے ہیں ان کو چلانے کے لیے اہل ثابت نہیں, گڈ گورننس کا کوئی سوال ہی نہیں, نہ اہل, سیاسی طور پر نابالغ. اور اسی لیے میں کہتا رہا ہوں کہ یہ در حقیقت بحث کے قوم ہم مردہ ہو چکے ہیں. اینڈ دیئر از نو یوز ہٹنگ دی ڈیڈ ہارس. گھوڑا بڑھ چکا ہو تو آپ چابک لگائیں گے تو دوڑے گا تو نہیں. اور تیسرا سبب کیا تھا, بین الاقوامی حالات جہاں تک پہنچ گئے تھے. جیسے ہی پاکستان بنا اسرائیل قائم ہو گیا. نو مہینے کا فصل ہے صرف, 14 اگست 1947 اور 14 مئی 1948, ایگزیکٹ 9 منتھس. پھر اسرائیل نے جو پے بپے کامیابیاں حاصل کی, 48 کی عرب اسرائیلی وار میں زبردست فتح حاصل کی, 67 کی 6 ڈیز وار میں زبردست کامیابی حاصل کی, اور پھر پشت پناہ اس کا امریکہ, ویسٹ وائٹ اینگلو سیکشن پروٹیسٹنٹس پوری طریقے سے ان کے آنے کار, اور ان کا ایجنڈا جو ہے اس میں اب لازم ہے کہ پاکستان کو یا ختم کریں یا کم سے کم اس کی ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر اسے انڈیا کے رحم و کرم پر رکھ دیں, ایٹ دی فیٹ آف ایٹ دی مرسی آف انڈیا, بھارت. یہ تھے بین الاقوامی حالات. ان تینوں کی وجہ سے میرے اوپر شدید ترین مایوسی تاری. لیکن پھر 9 مارچ 1907 کو امید کی ایک کرن ابری. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کھڑے ہوئے, ہمت کی انہوں نے فوجی جنٹا کے سامنے, پوری ٹاپ براس کے سامنے, جہاں مرعوب کرنے کے لیے ہر طرح کا سامان کر دیا گیا تھا. اللہ نے ہمت کی اسے, اللہ دے گا ہمت. میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ امید کی ایک کرن نظر آئی ہے. پھر اس کے بعد جو غزا کی تحریک چلی اسپونٹینیس ایک دم, کہاں سے ابال آ گیا یہ, اور یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ, ہماری مڈل کلاس کے لوگ, یہ کوئی اسٹریٹ ارچنز نہیں ہے, یہ چھوکرے نہیں ہیں, یہ کوئی ڈابے ماجھے نہیں ہے, یہ کسی مذہبی خطیب کے جوش دلانے کی بنا پر سامنے نہیں آ گئے ہیں، نہیں، بالکل نان پولیٹیکل اور ایبسولیوٹلی پیسفل جو تحریک چلائی ہے، جو سختیاں جھیلی ہیں، جو انہوں نے محنتیں کی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں، وکیلوں کی اکثریت ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتی ہے، بہت شاد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایک پیشی کے پانچ پانچ لاکھ روپے لینے یا زیادہ لینے، وہ شاد ہوتے ہیں گنتی کے، پورے ملک میں گنتی کے لوگوں کے، ورنہ یہ تو دہاڑی دار لوگ ہیں، ان کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں، ان کے بچوں کی فیسیں دینا انہیں مشکل ہو گئی، لیکن کھڑے رہے. تو واقعتا یہ ہے کہ حیرت ہوئی کہ ایسی چنگاری بھی عرب اپنی خاطستر میں تھی. تو اندازہ ہوا، میں نے کہا کہ میری وہ بات جو ہے غلط ثابت ہو گئی ہے کہ یہ قوم مردہ ہے، قوم زندہ ہے، اس قوم کے اندر جان ہے، شاید ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، دین کے نام لیواؤں اور دین کے علم برداروں اور دین کے دائیوں کی کوتاہی ہوئی ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ ہم نے شاید انہیں اسلام کا انقلابی پیغام پہنچایا نہیں، کوتاہی مانگی شاید، ورنہ ان میں یہ زندگی موجود ہے، آزاد عدلیہ کے لیے کھڑے ہو گئے، کوئی باہر سے انہیں پیسہ نہیں ملا ہے. 1977 کی نظام مصطفیٰ تحریک کے بارے میں تو بعد میں ثبوت ہوا کہ امریکہ سے فنڈ ملے، بھٹو کو مارنا چاہتا تھا امریکہ، بھٹو نے جو سینہ تان لیا تھا کہ چاہے ہمیں گھاس کھانا پڑے ہم ایٹم بم بنائیں گے، اور کسنجر نے کہہ دیا تھا کہ ہم تمہیں ایک عبرتناک مثال بنا دیں گے، بنا دیا. اس تحریک کے پیچھے تو ایسی کوئی مدد نہیں تھی، تو اس سے تب امید کا جو ہے، البتہ اس کے بعد بھی دو کھٹکے اور دو اندیشے مجھے تھے مختلف اوقات میں کہ یہ گھاٹی ہے جس میں سے گزرنے کا معاملہ آ رہا ہے. 18 فروری کے انتخاب کے موقع پر مجھے اندیشہ تھا کہ ریگنگ لازمن ہوگی، پرویز مشرف جس طرح کا آدمی ہے، جو کچھ وہ کرتا رہا ہے کرے گا، اور پھر تحریک تو چونکہ پہلے سے چل رہی ہے تو اس میں تو جلتی آگ پر تیل ڈالنے کی بات ہی ہے نا، تحریک بھڑک اٹھے گی. اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ بدامنی ہو جائے، کوئی سول لا کی کیفیت ہو جائے، اور ہمارے مشرق و مغرب میں بیٹھے ہوئے گدھ جو ہے جھپٹ پڑے پاکستان پر، انڈین فورسز اور نیٹو فورسز، اور پاکستان کے حصے بکھرے کر دیں، یا کم سے کم پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ کر اسے بھارت کے رحم و کرم پر چھوڑ دے کہ اب جو تم چاہو کرو. اس لیے کہ کونڈولیزا رائس جو اس وقت کی ان کی وزیر خارجہ تھے، اس نے صاف کہا تھا، وہ آئی تھی، اس نے بھارت کا دورہ کیا، پاکستان کا دورہ کیا، اور پھر کہا کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ، امریکہ جا کر یہ بیان دیا، پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہم اور بھارت مل کر کریں گے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ انتخابات پر عمل ہو گیا. یہ مجھے ایک انڈیکیشن ملا، جس میں کہتا رہا تھا، بدترین مایوسی کے وقت میں بھی میں نے کہا تھا کہ ہاں اللہ کی طرف سے موجودہ کوئی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن جو فیکٹس آن دی گراؤنڈ ہیں اس کے اعتبار سے پاکستان کی بقا کا کوئی امکان نہیں. یہ میں ہمیشہ کہتا رہا کہ امکان ہے تو ہے، ڈیوائن انٹروینشن ہو جائے، کوئی موجودہ ہو جائے، جیسے پاکستان قائم ہوا تھا موجودہ سے، اب دوبارہ کوئی شکل ہو جائے، یہ میں ہمیشہ کہتا رہا اپنی مایوسی کے اظہار کے باوجود. تو مجھے انڈیکیشن ملی کہ ابھی اللہ تعالیٰ مزید مہلت دینے کو آمادہ ہے. بھائی نظری راڈ فطنت القم و بتاؤ ایک وقت کے لیے ابھی اللہ تمہیں مہلت دینے والا ہے. میں یہاں چند باتیں عرض کر دوں ان آیات کے حوالے سے جو میں نے پڑھی تھی. دیکھیے میں نے دو آیتیں وہ پڑھی کہ جن میں کہا گیا کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ستم کیا ہے، ظلم اٹھایا ہے گناہوں سے، یا اپنے فرائض کی کوتاہی میں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر سکتا اور وہ یقیناً غفور ہے اور رحیم. یہ سورہ زمر کی آیت. اور سورہ حجر میں کہا گیا ومن یقنط من رحمت اللہ الا الضالون، اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے سوائے اس کے جو گمراہ ہوں، بھٹکے ہوئے ہوں. تو اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، یہ جان لیجیے. لیکن ایک ہوتا ہے حالات سے مایوسی، یہ بالکل دوسری چیز ہے. اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی انٹرونشن ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو مورچہ دکھا دے، اللہ کی نعمت سے مایوس نہ ہو. ہمیشہ کہتا رہا لگے رہو لگے رہو لگے رہو، اپنا کام کرو، اسلامی انقلاب کی جد و جہد میں تن من دھن لگاؤ اور اپنے قافلوں کو تیز کرو، ساتھیوں مشروں کو تیز کرو. یہ کہتا ہے مایوسی کا مطلب یہ نہیں تھا مجھ پر کہ بیٹھ رہوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، نہیں، میری زندگی میں کوئی لمحہ بھی ابھی تک تو ایسا نہیں گزرا. جب کوئی بیماری شدید ہو، اس کا دورہ ہو تو بات اور ہے، ورنہ یہ کہ میری تو وہ بھی جو جد و جہد ہے جاری ہے پوری طریقے سے. البتہ مایوسی حالات سے، اس کے لیے میں نے تیسری آیت پڑھ کر سنائی تھی، اس سے رسول بھی مستثنی نہیں ہے. یہ سورہ یوسف اور صاحب الصلاۃ والسلام اس کی آیت نمبر 110 ہے، حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جاتے تھے، لفظ اس مایوس ہے، حالات کو دیکھ کر، یہ دیکھ کر کہ یہ قوم تو سننے والی نہیں ہے، ماننے والی نہیں ہے، اب تو عذاب آئے گا آئے گا، یہ مایوسی ہو جاتی تھی حالات کو دیکھ کر. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم سے تو جھوٹ کہا گیا یا ہمیں جھٹلا دیا گیا. اس کے ترجمے مختلف ہوں گے، یہ مختلف تفسیروں میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. جب یہ مایوسی جو ہے اس انتہا کو پہنچی، جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد آ گئی. اللہ تعالیٰ آزمائش کی ایک آخری حد تک لے جا کر، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البعصاء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین معہ متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم پر وہ باتیں تو آئی نہیں، وہ امتحانات اور آزمائشیں تو آئی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئی، ان کے اوپر سختیاں آئیں، ان پر فاقے آئے، ان کے اوپر قتل و غارت گری کے طوفان آئے، یہاں وہ جھجھوڑ دیے گئے، ہلا مارے گئے، زلزلو، یہاں تک کہ وقت کا رسول اس کے ساتھ ہی پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی، تب انہیں تسلی دی گئی اللہ ان رسول اللہ پر. تو یہ امید کا معاملہ، امید و بیم کا، اس کو ذہن میں یہ نہ سمجھیے کہ یہ جو ہے یہ دو چیزیں الگ ہیں، حالات سے مایوسی. ہمیشہ میں کہتا رہا، میں جب بھی دیکھتا ہوں فیکٹ آن دی گراؤنڈ کو، پاکستان کا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اس نے اسلام سے دغا کی ہے، دھوکہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، تو یہ سزا کا مستحق ہے. پہلا کوڑا 1971 میں پڑ گیا تھا، اب بڑا کوڑا جو ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ کی سنت ہے، بڑا آخری عذاب بھیجنے سے پہلے وہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ شاید جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، نیند کے بتوالے ہوش میں آ جائیں، جاگ جائیں. بارہ پہلی گھاٹی سے گزر گئے تو مجھے معلوم نہیں، اللہ کی مشیت ابھی ہے، مزید مہلت ہمیں ملنے والی ہے. دوسری گھاٹی اب آئی ہے، یہ جو تحریک اور دھرنا اور اس کا معاملہ اور اس میں جو تیور تھے حکومت وقت کے، زرداری صاحب کے اور سلمان تاثیر کے، اور جو اندازے تھے جس طرح انتظام کیے گئے، پورے ملک کو کنٹینر کنٹری بنا دیا گیا، چھوٹی چھوٹی سڑکیں بند، لوگ پریشان، مریض پریشان، مسافر جو ہے وہ اپنی جگہ پر، میری اپنی اہلیہ گئی ہوئی تھی بورے والا، دو دن رکی گئی، ایک رات گزاری ہے عارف والے میں، آگے نہیں آ سکتے، ایک رات گزاری ہے منڈومنی میں، آگے نہیں آ سکتے. یہ حالات کتنی ڈفری جمع کر دی گئی تھی، تو اس کے اندر تو اندیشہ تھا کہ خون خرابہ ہوگا، اور یہ کہ اس کے نتیجے میں وہی خطرہ، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا میں تین بنیادوں پر پاکستان سے مایوس ہوا تھا، ایک اپنے نظریے سے انحراف، اللہ سے وعدہ خلافی، دوسرے نااہل ثابت ہونا، سیاسی طور پر نابالغ ثابت ہو جانا، گڈ گورننس کے نااہل ثابت ہو جانا، اور تیسرے بین الاقوامی معاملہ جو ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا ہے. تو یہ دوسری گھاٹی آئی تھی، اس سے جس طرح اللہ نے گزارا ہے، یہ تو یقیناً ایک بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے. تو یوں سمجھیے کہ وہ جو مایوسی کے اندھیارے تھے میرے دل پر، وہ چھٹ گئے، میں دوبارہ پر امید ہوں، دوبارہ پر امید ہوں، اور وہ میرا اپنا صغرا کبرا تو انٹیکٹ رہا ہے، میں نے کبھی بھی اس کو چھوڑا نہیں کہ اس خطے سے اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مشرق وابستہ ہے، ورنہ 1000 سال تک تمام مجددین عالم عرب میں، اور پھر اس کے بعد سب کے سر ہندوستان میں. آخر کوئی وجہ ہے؟ تحریک خلافت صرف ہندوستان میں. آخر خلافت معاملہ تھا تو پورے دنیا عالم اسلام کا تھا، صرف مسلمانوں نے ہند کا تو نہیں تھا. اور تحریک ایسی چلی کہ ہندو شریک ہوئے اس میں، گاندھی شریک ہوا. کہاں گاندھی، کہاں خلافت، کیا ان کے درمیان تعلق ہے؟ پھر تحریک پاکستان اسلام کے نام پر، پھر جیسے بھی حالات تھے ناممکن نظر آ رہا تھا پاکستان کا قیام. خصوصاً جب 1947 میں قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان مان لیا تو ختم تھا پاکستان کے مطالبے سے، گویا کہ 10 سال کے لیے دستبردار ہو گئے. اللہ نے کہا نہیں، تم نے کہا ہے نا ہمارے دین کا بول بالا کرو گے لوگ. اور علامہ اقبال نے صرف ایک پاکستان کا خواب دیکھا تھا، ویسٹ پاکستان کا. اللہ نے کہا دو لوگ، ایسٹ پاکستان میں بھی لوگ. علامہ کے خطبہ الہ آباد کے اندر ایسٹ پاکستان میں کوئی ذکر نہیں. اللہ نے دو پاکستان دیے. بھارت اس اعتبار سے امید کا وہ دامن جو ہے، جو میں بار بار یہ شعر پڑھتا رہا ہوں کہ سنبھلنے دے مجھے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے. مجھ سے اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ نا امیدی کے بادل چھٹ گئے. لیکن اس میں چند باتوں کی وضاحت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ صبح امید جو طلوع ہوئی ہے یہ جزوی ہے. پاکستانی سیاست میں صبح امید کا طلوع، اس سے صرف یہ اندازہ ہوا ہے کہ پاکستانی قوم سیاسی اعتبار سے بالغ ہو گئی ہے. اس کے آثار کچھ عرصے سے پہلے بھی چلے آ رہے ہیں. یہاں پتہ نہیں درجنوں پارٹیاں ہوتی تھیں، اس کے بعد ہوتے ہوتے ٹو پارٹی سسٹم کی طرف معاملہ آ گیا، جو جدید دور میں ڈیموکریسی کے لیے لازم سمجھا جاتا ہے. پھر یہ کہ پارٹی کارڈرز جو ہیں معین ہونے شروع ہوئے، اور پارٹی ایفیلیشنز کی مضبوطی جو ثابت ہوئی ہے، کروڑوں روپے کی، کہتے ہیں 7 کروڑ تک بولی دی گئی ہے قاف لیگ کے فارورڈ بلاک کو توڑنے کے لیے، ایک شخص بھی نہیں ٹوٹا. یہ بھی انہونی بات ہے پاکستان کی. پاکستان کے سیاستدانوں کے بارے میں اس کا کوئی امکان تھا؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس اعتبار سے یقیناً یہ ایک پہلو سے وہ جو تھا ہمارا سیاسی عدم بلوغ، سیاسی نابالغی، اس کے اعتبار سے اس واقعے نے ثابت کیا ہے کہ نہیں، سیاسی طور پر اب یہ قوم کچھ بالغ ہے، کچھ اپنے معاملات کو سنبھالنے کے قابل ہے. نواز شریف صاحب اگر کے لفظ استعمال کر رہے ہیں انقلاب کا لفظ، لیکن انقلاب سے ان کی مراد کیا ہے؟ کبھی وہ اسلامی کا لفظ استعمال نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. اور جو کچھ ہمارے اس دیکھنے میں آیا ہے، نمازوں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا اس پورے جلوسوں کے اندر اور جلسوں کے اندر، لہذا وہ دین سے کوئی سروکار نہیں. ان کے تصور کا کیا ہے؟ صرف نمبر ایک یہ کہ سیاسی طور پر استحکام آ جائے. دستور 1999 والا دستور اس جگہ پر دوبارہ اس کی بحالی ہو جائے. جو صدارتی اختیارات بے انتہا مرتکز کر دیے گئے تھے وہ ختم کیے جائیں. پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے مسلم ہو جائے. اس اعتبار سے یہ کام تو ہونے کی امید ہو گئی ہے. لیکن اس سے آگے اسلامی انقلاب کا معاملہ، اس کی طرف میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پیش رفت اس سے بھی ہے. جو کچھ ہوا ہے اس کو بھی مانیں گے، جو نہیں ہوا ہے اس کو بھی تسلیم کریں گے، ورنہ اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے. اور جو کچھ ہوا ہے اس میں بھی، اگرچہ ابھی آپ نے سنا ہوگا اعتداد احسن صاحب کا بیان آیا کہ سازشوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی ہے اسلام آباد. آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے پنجاب کو فتح کرنے کے لیے ابھی تک پورے طور پر تلے ہوئے سلمان تاثیر صاحب، اور سارا معاملہ اور قاف لیگ کے چودھری برادران کا جو کردار سامنے آ رہا ہے، تو اگرچہ ابھی بھی بہت سے دیز مینی سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ جو کہتے ہیں کہ ابھی پیالے اور ہونٹوں کے درمیان فاصلہ ہے، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اب جو ہے. اور پھر یہ کہ نمبر تین، یہ جو بات کہی گئی ہے تین جگہوں سے کہ یہ پنجابیت کا عالم بردار بن کر آ گیا ہے نواز شریف، پنجاب کارڈ استعمال کر رہا ہے، یہ الطاف حسین نے کہا. پھر یہ کہ ایک زاہد علی خان کا میں نے انٹرویو دیکھا تھا ٹی وی پر، اس نے بھی یہ کہا کہ اگر زرداری نے سندھ کارڈ استعمال کیا تو کیا ہوگا. پھر آپ کو معلوم مولوی فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا، یہ اس کا خطرہ موجود ہے، یہ خطرات موجود ہیں، سندھ کارڈ کا اندیشہ بھی موجود ہے. لیکن امید اب میں سمجھتا ہوں کہ ہے کہ اب اس ملک کے اندر اس قسم کی کوئی بھی جد و جہد و سازش انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی اور اس کو سپورٹ نہیں ملے گی. اب دوسری بات, اس ملک کا ریاست کا, یعنی یہ میں نے سیاست میں تو صبح امید طلوع ہو گئی, وہ سیاست کا عدم بلوغ جو تھا اس کی بجائے محسوس ہوتا ہے کہ بالغ بلوغیت آ گئی, بلوغت آ گئی. ریاست کا دار و مدار صرف نظریے پر ہے, یہ ملک قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اسلام یہاں پر قائم اور نافذ نہ کیا جائے. آپ نے نام سنا ہوگا ابن خلدون, بہت بڑا مفکر, بہت بڑا فلسفی, خاص طور پر تاریخ کا, فلسفہ تاریخ کا بہت ہی بڑا مفکر. اس کا ایک لفظ تھا آپ نے شاید سنا, عصبیت. کسی ملک کی مضبوطی کا دار و مدار کسی عصبیت پر ہوتا. وہ عصبیت نسلی بھی ہو سکتی, نسل جیسے یہودیوں کی ہے, وہ ایک نسل ہے, بنو اسرائیل ایک نسل, بہت ریشس جو ہے, ریشس اور نسل پرست جو ہے یہ تحریک ہے غیر نسل. جرمنوں میں وی آر اے سپیریئر ریس, ہٹلر اٹھا تھا اسی کے بل پر. لیکن کسی قوم کو متحد رکھنے کے لیے کوئی عصبیت, نسلی ہو لسانی ہو, عربوں نے لسانی عصبیت کو اختیار کیا اور آزادی حاصل کی. عرب نیشنلزم, ترک نیشنلزم اتاترک نے وہ استعمال کیا تو ترکی تو مچا لیا کم سے کم. تو یہاں پر تو ظاہر بات ہے کہ نہ کوئی نسلی عصبیت ہے, نہ کوئی لسانی عصبیت ہے, نہ کوئی وطنی عصبیت ہے. اس لیے کہ وطنیت کی نسی پر ہم نے ملک بنایا. کانگریس کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان ایک ملک ہے, ایک وطن ہے, اس میں رہنے والے سب اس کے شہری ہیں, ایک قوم ہے. پوری دنیا میں اصول یہی آج کل, نیشن سٹیٹس, نیشن سٹیٹس کا تصور. قومیت جو ہے وہ وطن کی بنیاد پر ہوتی ہے. اور مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ بیٹھے کہ آج کے زمانے میں قوم وطن سے بنتی ہیں, جس پر کہ پھر اقبال نے بڑی سخت تنقید کی تھی. عجم حنوز نہ داند رموز دین ورنا, زدیو بند حسین احمد اینچے بولا جبھی سروز بر سر ممبر کے ملت از وطن, کہ بے خبر مقام محمد عربی سے مصطفیٰ برا شاخیش را کے دی ہبا اوس, اگر منگونا رسی دی تباہ بھول حبیس. تو اس کے لیے یہ ملک جو ہے اس کے استحکام کا, اس کا واحد معاملہ جو ہے وہ اس ریاست کا معاملہ اور ہے, سیاست کا معاملہ اور ہے. یہ ریاست جو ہے کسی نسلیت پر نہیں ہے, کسی لسانیت پر نہیں ہے, وطنیت پر نہیں ہے, یہ مضبوط نہیں رہ سکتی. اور یہاں پر سینٹریفیوگل فورسز بہت کمی ہیں, شمال میں بیٹھے ہوئے ہیں اے ایم پی والے خالص سیکولر, اور پٹھان قوم پرست, پختونخوا پختونستان کے لبردار پورا خاندان آپ کو معلوم ہے. پھر اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان جو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے, یہ ان کے والد کا مرحوم کا قول ہے. جنوب میں الطاف حسین جو دہلی میں جا کر کہہ کے آئے ہیں کہ یہ ہندوستان کی تقسیم ایک بہت بڑی غلطی تھی. سندھ کے اندر سندھی نیشنلزم جتنا کچھ ہے, بے نظیر کی شہادت کے بعد یا موت کے بعد جو بھی کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے, جس طرح ایک دم اسپونٹینیس آگ بڑھتی ہے, تو واقعتا سندھ کارڈ استعمال ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں سینٹریفیوگل ہیں, سینٹریپیٹل فورس کہ جو مرکز کی طرف لوگوں کو لائے. سینٹریفیوگل وہ جو پھاڑے دور کرے, سینٹریپیٹل وہ ہے جو لائے قریب. وہ صرف ایکر وہ اسلام ہے اور کوئی نہیں. تو گویا کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ابھی نجات دید و دید کی گھڑی نہیں آئی, چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. اسلام کے لیے جد و جہد, اسلام کے لیے محنت, یہاں اسلام کے نفاذ کی جد و جہد اور کوشش, یہاں اقامت دین کی جد و جہد اور کوشش, جو کہ فرض ہے. ایک بات سمجھ لیجئے, یہ اصل میں ساری کمی یہ ہے جو ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے کہ اس کو ہم فرض نہیں سمجھتے. آپ جانتے ہیں نماز فرض ہے, روزہ بھی فرض ہے. کوئی کہہ میں نماز تو پڑھوں گا روزہ نہیں رکھوں گا, کیا وہ مسلمان رہ جائے گا؟ نماز بھی فرض ہے, روزہ بھی فرض ہے, صاحب استطاعت پر حج بھی فرض ہے, صاحب نصاب پر زکات بھی فرض ہے, اور پھر اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد فرض ہے. الاقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, یہ ہمارے ذہنوں سے نکلا ہوا, ہم نے تو اس کو مذہب سمجھا ہوا اسلام کو. مذہبی چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں. دین کو الاقیم الدین بلا تتفرقوا فیہ، دین کے معاملے میں متفرق نہ ہو جاؤ، مذہب میں تمہارا اختلاف ہو جائے کوئی حرج نہیں، ہاتھ یہاں باندھ لیے یا یہاں باندھ لیے یا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اس جد و جہد کو لیے ظاہر بات ہے، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ نہ صرف یہ کہ اندرون ملک کوششیں کرنی ہوگی، بیرونی دباؤ کا زبردست مقابلہ کرنا ہوگا. تو جب تک ایک بہت منظم تحریک موجود نہ ہو، منظم تحریک، جب تک جان دینے کے لیے انسان تیار نہ ہو جائے، قربانیاں دینے کو تیار نہ ہو جائے، جس طرح نواز شریف صاحب نے ہمت کی اور نکلے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ہر دیش سے موجود تھے، اور کتنا ان سے کہا گیا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، ڈرایا گیا، سرکاری ذرائع بار بار کہہ رہے تھے، بہرحال ہمت کرنی پڑتی ہے. اس اعتبار سے اس عظیم جد و جہد کے اندر ابھی ہمیں اور ساتھیوں مشلوں کو تیز کرو، اس میں اور اپنی جان اور مال کا اور حصہ ڈالو، مزید ڈالو، اس میں ان پٹ بڑھتا چلا جائے، تمہارا جذبہ اشار اور محنت و قربانی بڑھتا چلا جائے. آخری بات یہ کہوں گا کہ اس صبح امید جو سیاست کے اندر صبح امید ہے، ریاست کی سطح پر ابھی نہیں، لیکن ایک بات کا ثبوت مل گیا ہے، اور وہ یہ 1985 میں میں نے 11 تقریریں کی تھی مسجد دارالسلام لاہور میں جمعے میں، حضور کی سیرت سے انقلابی عمل کے 6 مراحل میں نے نکال کر بتائے. وہ 10 جمعوں میں تو 6 مراحل نکال کر دکھایا، 11 میں میں نے بتایا کہ پہلے 5 مرحلے جو ہیں جو میں نے بیان کیے، وہ تو جوں کے توں اختیار کرنے پڑیں گے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، البتہ آخری 6 مرحلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اجتہاد کی ضرورت ہے. آخری مرحلہ وہاں کیا تھا؟ وار، جنگ، قتال فی سبیل اللہ، غزوہ بدر سے شروع ہو کر، اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر پورا مدنی دور جو ہے یہ تو حالت جنگی ہے. آج کے حالات میں یہ فیزیبل نہیں ہے، جو نظام ہے ایگزسٹنگ اس کو پروٹیکٹ کرنے والا، اس کو جاری رکھنے والا، اسٹیٹس کو رکھنے والا، وہ جو حکومت میں بیٹھے ہوتا وہ ہے، ان کے مفادات ہوتے ہیں، وہ تو تبدیلی نہیں آنے دیں گے. کیا جاگیردار پسند کرے گا کہ جاگیریں ختم ہو جائے؟ کیا سرمایہ دار پسند کرے گا کہ اسے سرمایہ کا حساب لیا جائے؟ لہٰذا وہ تو دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ، لہٰذا ان کے مقابلے میں آ کر جانے دینی ہوگی. لیکن یہ معاملہ جو ہے اس وقت کیا تھا، اتنا فرق نہیں تھا جو آج ہو چکا ہے. حکومت کے پاس فوج ہے، ہیلی کاپٹرز ہیں، ہوائی جہاز ہیں، F-16 ہے، پولیس ہے، پیراملٹری فورس ہے، یہ ہے وہ ہے، اور عوام عام طور پر نہتے ہیں. تو اس وقت دو طرفہ جنگ فیزیبل نہیں ہے، یہ نہیں کہ حرام ہے، نہیں، کہیں اگر اس کا امکان ہو تو وہ 5 اگر سٹیپس لے لیے گئے ہوں، ان کا تقاضا پورا ہو چکا ہو، تو 6 قدم کے اوپر قتال فی سبیل اللہ، آرم ریورٹ جائز ہے، حلال ہے، فیزیبل نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے. اس کا بدل میں نے کیا تجویز کیا تھا، یہ آپ بات کر رہا ہوں آپ سے 1985، اس کا بدل تھا ایک عوامی تحریک، منظم پر امن عوامی تحریک، یہ ہوگی جو آخری درجے میں آ کر، جسے انگریزی میں پش کہا جاتا، PUTCH، ایک پش ہوتا ہے آخری دھکا، کسی نظام کے اندر بدلنے کے لیے ذہنی اور فکری انقلاب لانا، عملی اور اخلاقی انقلاب لانا، پھر ایک جماعت تیار کرنا سرفروشوں کی، جو سر سے کفن باندھ دے، جان دینے کو تیار ہو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کی تسلیم بن جائے. لیکن پھر اس کو آخری دھکا دینے کے لیے، فائنل پش، ایک عوامی تحریک، منظم پر امن، اپنی جانیں دینے کو تیار، کسی اور کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، نہ سرکاری املاک کو، نہ عوام کو، نہ بسوں کو، نہ کاروں کو، نہ اسٹریٹ لائٹس کو، نہ کسی پر ہتھیار اٹھایا جائے، جب بھی جانے دینے کو تیار ہے. اس کے نتیجے میں انقلاب آ سکتا ہے. اسی نتیجے میں یوکرائن میں آیا جسے گرین ریولوشن کہا گیا، جیورجیا میں آیا، یہ تو بات کی باتیں، میں تو 1985 میں یہ بات بیان کر چکا ہوں، اور میرے اس کتاب کا منہج انقلاب لفظی کا آخری باب یہی ہے. تو اس میرے اجتہاد کا ثبوت، اگرچہ اس کا ایک ثبوت ایرانین ریولوشن بھی تھا، اس کے بعد ایک پاکستان میں بھی ایک چھوٹا سا ثبوت خراب ہو گیا تھا، جب ضیاء الحق صاحب نے زکات آرڈیننس نافذ کیا ہے تو 50,000 سیوں نے جا کر سیکرٹریٹ کا جو ہے گھیراؤ کر دیا تھا، اسلام آباد میں، نہیں اٹھے گی یہاں سے، ہمیں ایگزمپٹ کرو، وعدہ کرو، ہم سے ہم نہیں دیں گے تمہیں زکات. اور وہ ضیاء الحق جو ہے حالانکہ ابھی ماشاء اللہ جوان تھا، 3 سال ہوئے تھے نا ابھی، جوان تھا، اس کی انہوں نے ناک رگڑی اور کمٹ کیا کہ ٹھیک ہے آپ کو میں ایگزمپٹ کر دوں گا. اس کے بعد وہ آرڈیننس آیا جو یہ کہہ دے میں جعفری فقہ کا پیروکار ہوں، اس کو پیسہ نہیں کٹے گا بینک کا، بینک ڈپازٹس کے اندر سے زکات نہیں کاٹی جائے گی. تو یہ بھی ایک مثال تھی. ایک بار اس کی ایک اور بہت نمایاں اور درخشاں مثال، میں کہتا رہا ہوں 2-3 لاکھ آدمی ایسے ہوں جو اسلام پر عمل پیرا ہو، جن کے دلوں سے ہر امنگ نکل گئی ہو سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے، اور جو منظم ہو، ایک شخص سے بیعت کرے، چھم و تاک اور تن من دھن لگا دینے کے لیے تیار. 2-3 لاکھ آدمی تو چاہیے، پاکستان کا معاملہ ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ تو چونکہ زمینہ میں ہمارے جو عام ٹرینڈ ہے چالو اس کے مطابق ہے نا. جمہوریت 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 یہ تو سبھی مانتے ہیں نا. کون سی جمہوریت؟ اس کے بارے میں علیحدہ بات ہے کہ اسلام کی طرف لانا جو قوم کے اندر مختلف طبقات ہیں، یا سیکولر ذہن بھی ہیں، یہاں روشن خیال بقول پرویز مشرف کے وہ روشن خیال بھی پیدا ہوئے ہیں، وہ بڑے بڑے روشن خیال دانشور جو ہیں آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر بیٹھتے نظر آتے ہیں، اور وہ پھیلا رہے ہیں وہ روشن خیالی یا تاریخ خیالی جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں، تو ان سب کا مقابلہ کرنا ہوگا. تو 2-3 لاکھ آدمیوں سے کم نہیں، لیکن وہ اگر فراہم ہو جائیں تو پھر یہاں پر وہ انقلاب آ سکتا ہے. بس اسی پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ہمت دے، فیصلہ کر لے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری نماز و روزہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.